نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اس میں سے ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 17 یعنی 17 اصول پڑھے ہیں، کہہ لیجئے کہ جن کی بنیاد پہ تفسیر ہو سکتی ہے. آج ہم 18 نمبر سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ تفسیر کرنے کرانے سے پہلے کن اصولوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور یہ سب کوشش ہمیں کس قابل کرے گی کہ ہم قرآن کی تفسیر کے نام پر بھی کوئی من گھڑت یا خود ساختہ بات پیش نہیں کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پیج 37 کے بالکل آخر سے ہم شروع کریں گے. 18th پوائنٹ ہے، بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ نیکی سمجھ کر اچھی نیت سے دین میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہ کیا ہو. یاد رکھیے کہ جو اس رسم کو پہلی دفعہ شروع کرتا ہے وہ عمل یا وہ کام بدعت کہلاتا ہے، اور ایسے کرنے والے کو بدعتی کہیں گے. لیکن بعد میں جب دوسرے لوگ اس کے اس بدعت پہ عمل کریں گے، جیسے آج کے دور میں کچھ لوگ کئی چیزوں کو سال بعد سال سے کر رہے ہیں، انہوں نے انوینٹ نہیں کیا، ایجاد نہیں کیا، لیکن اس بدعت پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کو مبتدی کہیں گے، ورنہ تو آدھی امت ہی اس میں پھنس جائے گی. بات سمجھے؟ پھر بولتی ہوں، غور سے سنیے گا. بدعت کیا ہے؟ نیکی سمجھ کر دین میں کوئی نیا کام شروع کرنا. اب کوئی ایک شخص ہی پہلی دفعہ کرتا ہے نا، کوئی گروہ کرے گا، اس کام کو بدعت کہیں گے اور اس کرنے والے کو بدعتی کہیں گے. اب بعد میں لوگ دیکھا دیکھی وہی کام کرنے لگ گئے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ مبتدی، بدعتی کی پیروی کرنے والے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ جتنی بدعت کے بارے میں سنگینی آتی ہے حدیث میں، حدیث میں آتا ہے اللہ بدعتی کی توبہ نہیں قبول کرتا، اللہ اس کی نیکیاں نہیں قبول کرتا. تو اس وقت جو امت کا حال ہے کہ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں لگے ہوئے، تو پھر تو آدھی سے زیادہ امت ہی صرف جو ہے وہ اس خیر سے محروم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بدعتی بنائے نہ مبتدی بنائے. تو تفسیر کا ایک اصول یہ ہے کہ ایسے فرقے، ایسے گروہ کہ جنہوں نے کچھ بدعات ایجاد کر دی، ان کی تفاسیر کو کوٹ نہ کیا جائے، چاہے وہ بڑی حسین لگے بڑی خوبصورت لگے. فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے، یعنی اوائڈ کیا جائے. یہ بدعتی فرقے پہلے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر اپنی رائے کے مطابق آیات قرآنی کی تاویل کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ پہلے ایک پوائنٹ بنایا، پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، حدیثوں کو لے کر آتے ہیں. یہ بدعتی فرقے خوارج، روافض، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، اشتراکی، سوشلسٹ، سیکولر، قادیانی اور منکرین حدیث وغیرہ ہیں. نام سمجھ آ رہے ہیں؟ کچھ پرانے دور کے ہیں، کچھ آج کے بھی دور کے ہیں، اور یہی ہیں وہ فرقے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے بہت سارے گزر گئے. صحابہ، تابعین اور آئمہ سلف کے اقوال کی موجودگی میں گمراہ فرقوں کے مسلک کے مطابق تفسیر کرنا سراسر غلط ہے. امت وسط و اعتدال سلف صالح اور ان کے امام ہیں. مقدمہ امام ابن تیمیہ. کیا پتہ چلا کہ جب کسی صحابی کا قول موجود ہے، کسی تابعی کا موجود ہے، آئمہ کرام جو گزرے، چاروں آئمہ کا نام لے لیجئے بے شک، اگر ان کے اقوال موجود ہیں، پھر اس سے برعکس کسی فرقے کے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی آیت کا کوئی اور مفہوم پیش کرنا، یہ غلط ہوگا. اللہ اکبر. امت وسط و اعتدال سلف صالح اور ان کے امام ہیں. اب اس کی مختلف قسمیں دیکھیے گا. تفسیر باطنی، تفسیر صوفیہ اور تفسیر اشاری سے بچا جائے. تفسیر باطنی، تفسیر صوفیہ اور تفسیر اشاری سے بچا جائے. صوفی وائز اور فقیہ حضرات سے بھی دلیل میں بھی غلطی ہوئی ہے اور مدلول میں بھی. اب آپ کو سمجھ کوئی نہیں آنی. دلیل کیا جو ریفرنس دیا ہے، اور مدلول جس بات پہ دیا. اکثر انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ صحیح حدیث پر مبنی نہیں تھی، جھوٹی حدیث تھی یا ضعیف حدیث تھی، صحابہ سے منقول قول ثابت ہی نہیں تھا، दूसरी गलती मदलूल की थी, यानी कह लीजिए जिस बात को डिफेंड कर रहे थे ना वो बात भी गलत थी, और जो उसकी दलील पेश की वो भी गलत थी। उन्होंने कुरान की आयत तो सही नकल की लेकिन इससे गलत इस्तदलाल लिया। इसी तरह हदीस भी सही थी लेकिन इससे गलत मानी लिए गए। अहले तसव्वुफ के हाँ मकबूल बहुत सी अहदीस बेअसल और झूठी हैं। अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन हुसैन अल असलमी नीशापुरी असूफी जो 412 हिजरी में फौत हुए, इनकी हकायको तफसीर, अब ये तफसीर का नाम है, कहीं आपको उर्दू में दिख सकती है कहीं भी, हकायको तफसीर ऐसी गलतियों से भरी पड़ी है। इन साहेब पर वदे हदीस का इल्जाम भी है कि इन्होंने हदीसें खुद गढ़ी हैं। अब ये बात मैंने नहीं बोली, ये इमाम इब्ने तैमिया का कौल लिखा हुआ, बात समझे? आपको मुझे क्या पता है अभी, अगर आपने सही तरह से ये 20 असूल ही नहीं पढ़े तो आप तो हर तफसीर को बेहतरीन तफसीर कहेंगे, हर मुकर्रर को कहेंगे बातें बड़ी अच्छी करते हैं। भाई आपके पास कोई मेयार ही नहीं है उन बातों को परखने का, तो नए लोगों को कभी ऐसी चीजों को नहीं सुनना चाहिए। ठोकर खाते देखा है लोगों को, क्योंकि बाज दफा बात करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है, बाज दफा नरमी बहुत होती है, बाज दफा सुखन बड़ा दिल नवाज होता है, लेकिन याद रखिए कि अंदर पेश क्या हो रहा है, इसके लिए पहले आपको खुद इल्म सीखना पड़ेगा। आपके पास हो, आम लोग तो उस फर्क और उस बारीकी को देख ही नहीं सकते, देख ले तो परख नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आपके सामने कोई गोल्ड का सेट पेश करे, ठीक है ना, देखने में गोल्ड, समझने में गोल्ड, आप और मैं समझ जाएंगे ना गोल्ड के, क्या सुनार उसको ऐसे ही ले लेगा आपसे खरीदेगा? वो पहले परखेगा, उसको डिफरेंट चीजों में लाएगा, वो छोटे छोटे शीशे होते हैं, कभी वो एक पत्थर पे घसीट के देखते हैं, कभी तेजाब डाल के ऊपर चेक करते हैं, रंग तो नहीं बदला, वो तो नहीं हुआ, तो उसके पास इल्म है, मेरे आपके पास इल्म नहीं है। और मैं आपको नसीहत करूंगी, शौक में और नई चीज के शौक में कभी इस तरह बिजली के तारों को हाथ ना लगाएं, कुरान हदीस आपके हाथ से निकल जाएगा, और जिसके भी हाथ से निकला वो इन मुसीबतों की वजह से निकला। अल्लाह ताला हमें सही इल्म अता फरमाए। और सारी बात देखिए कि इतनी अच्छी बातों में ये बात आ गई है तो कोई किसी से दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं आई, ये असूल है, ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारे असलाफ ने ये असूल बना के इनकी बुनियादों पे तफसीर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमेशा ऐसा रखे, जो भी तफसीर जिस साल जब भी की है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने कई बार मौका दिया है, हमेशा इस चीज को नजर में रखे। मेरे अपने इस लैपटॉप में 25 सी तफसीरें हैं इस वक्त, जिनसे मेरा जब दिल चाहे मैं इस्तेफादा उठा लूं, किताबों की किताबें देखे लाइब्रेरी में भरी पड़ी हैं। लेकिन ये मेयार बड़ा कड़ा है कि किसकी लेनी है किसकी नहीं लेनी, क्योंकि नजर आता है, झोल नजर आता है, दूसरों को सुनाऊं वो वाह वाह करेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, बट मैं पकड़ी जाऊंगी। तो हमेशा दुआ करें कि अल्लाह तेरी बात को तेरे ही नाम से, तेरे ही रंग से समझ सकें, उसमें अपनी मर्जी से कमी बेशी ना हो। फिर उसके बाद देखिए दूसरी चीज, तफसीर बातनी कतन हराम है, क्योंकि इसमें जाहरी शरई मानी का इनकार किया जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और सिर्फ बातनी मफहूम लिया जाता है। ये काम ज्यादातर इस्माइलिया, करामेता और गाली सूफिया ने अंजाम दिया। अब आप कहेंगे ये बातनी क्या होता है, देखिए बातन क्या होता है, बातन क्या है, छुपी हुई चीज, बातन अंदर की चीज, कुरान की आयत का सीधा सा मफहूम नजर आ रहा है। वो कहते थे नहीं, इसके अंदर एक ऐसा मफहूम छुपा हुआ है कि जो ये है, और वो जिसको उर्दू में कहते हैं ना दूर की कौड़ी लाना, भाई देखिए अल्लाह के नबी की ये तफसीर है, इमाम इब्ने कसीर ने ये लिखा, इसमें इब्ने अब्बास ने लिखा, कहते नहीं, हम इसको अंदर से समझे, इससे ये दुनिया में मुख्तलिफ मसलक बने, और जो शिर्क से भरे हुए मसलक है ना वो ऐसी तफसीरों पे भरे। और याद रखिए कि ऐसे फिरकों और ऐसे गिरोहों के जो बड़े हैं वो भी आलिम है, वो के गाने नहीं सुनाते लोगों को, वो कुरान सुनाते हैं, उन्होंने भी वक्त की है, वैसे भी किया है, लेकिन दुआ करें कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तीसरी किस्म होती है तफसीर इशारी। तफसीर इशारी क्या है, इसमें पहले ज़ाहरी शरई मफहूम बयान किया जाता है, यानी जो पहले एक मोटा मोटा उसका मानी दिख रहा होता है ना शरई तौर पर, वो बता दिया जाता है, फिर बातनी लताइफ की तरफ इशारा किया जाता है, समझ रहे क्या, अब इसके अंदर छुपे हुए मानी, تفسیر اشاری کی ایک قسم جائز ہے، ایک مکروہ اور ایک حرام۔ کیسے؟ تفسیر اشاری بعض شرائط کے ساتھ جائز قرار دی جاتی ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اگر مفہوم کسی دوسری آیت کے خلاف نہ ہو، کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، عربی زبان کے معروف قواعد کے عین مطابق ہو، اور بیجا تکلف اور دور از کار تاویلات، یعنی تاویلات کرنا، اس سے پاک ہو۔ تفسیر اشاری کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قاری کو تلملا کر کہنا پڑتا ہے، خوب پردہ ہے چلمن میں لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اب مثال دیکھیے گا ذرا، قرآن کی آیت ادخلوا نارا، داخل کیے گئے آگ میں، اس کی غلط تفسیر کی گئی، کیا کہتے ہیں؟ عشق کی آگ میں داخل کیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ قاتل الذین یلونکم، سورت بقرہ کی آیت ہے، سب کو پتہ ہے، لڑائی کرو ان کافروں سے یا ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں، اس کی غلط تفسیر کی گئی، کیا؟ قریبی چیز تو نفس ہے، اس لیے نفس کے ساتھ جنگ کرو۔ اور میں آپ کو اس کی اور مثالیں بھی دے سکتی ہوں، جس میں ایک میں نے اپنے کانوں سے سنی، کسی پروگرام میں گئی تھی کہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو وہاں ایک سسٹر تھی، تو وہ لوگوں کو جو باتیں بتا رہی تھی اس میں کہتی ہیں والضحا واللیل اذا سجا، والضحا تیرے چاند جیسے چہرے کی قسم جو چمک رہا ہے، واللیل اذا سجا تیری لمبی زلفوں کی قسم جو جب کہ وہ کھل جائیں۔ یہ ترجمہ کیا انہوں نے سورہ دوحا کی پہلی دعائتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ترجمہ بتا رہی تھی، یہ ہے تفسیر اشاری، اعوذ باللہ۔ اور جو عورتیں وہاں بیٹھی سیدھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، مزہ تو بڑا آ رہا ہے، یہ تو دیکھیں نا، شاعرانہ ترجمہ ہو گیا نا۔ دوسری قسم، اب اس میں پہلی ہم نے کیا دیکھ لی، تفسیر باطنی، تفسیر صوفیہ اور تفسیر اشاری، یہ تینوں چونکہ ملتی جلتی تھی، اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ دوسری ہے تفسیر شیعہ اور روافض کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔ تفسیر شیعہ اور روافض کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔ روافض کون؟ غالی شیعوں کی تفسیریں عجیب و غریب ہوتی ہیں اور حق کے راستے سے بہت دور ہوتی ہیں۔ بدعتی فرقوں نے دلیل اور مدلول دونوں میں ٹھوکر کھائی۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ ابن تیمیہ کا، مقدمہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ یعنی ان کی دلیل بے اصل، بے سند اور بلا حوالہ جھوٹی احادیث پر مشتمل ہوتی ہے۔ علاوہ ازین سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ بھی واہیات ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا اس کی مثال، جیسے سلام علی الیاسین ہے قرآن میں، سلام علی الیاسین، اس کا مطلب کہ الیاس نام کے نبی تھے، ان پر سلام ہے، اور باقی نبیوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی باطل تفسیر، حضرت الیاس کی بجائے سلام علی آلی، آل کہہ دیا الگ سے نا، آلی یاسین، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ یاسین کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آل کہہ دیا ان کی اولاد، تو یاسین کے لفظ میں دیکھیے، یاسین قرآن میں تو خالی یا اور سین ہے نا، تو یہاں یاسین یا نون ہے، یہ قرآن کی لفظی تحریف بھی اور مانوی تحریف بھی۔ تو وہ بھولے بھالے لوگوں کو کوئی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں یہ باتیں جو سر دھنک رہے ہوتے ہیں؟ پھر دوسرا دیکھیے، اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات ہے، اعوذ باللہ، پڑھنے کو بھی نہیں میرا دل کر رہا، تب بچے دا ابی لہب و تب، بچے بچے کو اس آیت کو سن کر سمجھ آتا ہے نا کہ ابو لہب کی حذف کی گئی ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کے لیے کیا کہا؟ تبت یدا، دونوں ہاتھ یعنی یدان ٹوٹ گئے ابو لہب کے، اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ نعوذ باللہ، ابو بکر اور عمر، یہ صحابہ کے اوپر لان تان کے لیے یاد پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ابو لہب کے دو ہاتھوں سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ پوری سیرت اس ایک تفسیر کے خلاف بول رہی ہے، ابو بکر کی پوری زندگی اس کے خلاف ہے، عمر کی ساری کوششیں خلاف ہیں، لیکن اس کی لفظی تفسیر کر کے یہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو رلاتے ہیں۔ مراد ہے کہ ابو بکر اور ابو عمر کا تعلق ابو لہب سے تھا، نفس سلم سے نہیں تھا۔ دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ ہمارے ماں باپ کو کوئی کہہ کے تو دیکھے کچھ، پھر دیکھیے ہم کتنا چیخے۔ بہرحال یہ دوسری قسم ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ تیسرا ہے معتزلہ کی عقل پرستی سے بچا جائے۔ یہ ایک ایسا فرقہ گزرا ہے جنہوں نے عقل بڑی استعمال کی تفسیروں کے دوران، تو اس سے بچنا ہے۔ معتزلہ کی عقل پرستی سے بچا جائے۔ عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بہترین عقل وہ ہے جو قرآن و سنت کے ماتحت ہو، بدترین عقل وہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو۔ معتزلہ اللہ کی صفات کی باطل تفسیر کرتے ہیں بلکہ صفات کا انکار کرتے ہیں. بعض معتزلہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں, بعض معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویل کرتے ہیں بلکہ صفات کا انکار کرتے ہیں. بعض معتزلی قیامت کے دن رؤیت کہتے دیکھنا, رؤیت باری تعالیٰ کے منکر کہتے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھیں گے. بعض صحیح اور ثابت شدہ حدیث کا انکار کرتے ہیں, بعض عذاب قبر کے منکر ہیں, یہ اپنی عقل پر اس کے دائرہ کار سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. سمجھے, یعنی بہت عقلی باتیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اگلی ہے قدیم معتزلی واصل بن عطا. اگر اس نام کے ساتھ میں آپ کو سناؤں نا جو کچھ اس کی پیچھے سے دین کے اندر کمی بیشیاں اور اضافے تھے تو مجھے ایک گھنٹہ چاہیے. یہ معتزلہ کی کبھی اب ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیے. میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ موضوع پڑھا تھا کمپیریٹیو ریلیجن اور فرقے, مجھے ایسے لگے مجھے چاروں طرف نظر ڈالوں تو سب طرف جو لوگ آج کر رہے ہیں وہ انہی کے کوئی بچے کھچے اثرات دکھے. واصل بن عطا شخص نے اس کام کو شروع کیا تھا اور عباسی دور کے معتزلیوں کے عقائد معروف ہیں. بعض اہل سنت کے علماء میں بھی بعض چیزیں معتزلیوں کی شامل ہو گئی ہیں, ان پر باریک بینی سے نظر ڈالنا ضروری ہے. شیخ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف بلاغت کا شاہکار ہے, لیکن اس میں جو اعتزال پایا جاتا ہے اس کو جاننا اور پرکھنا ضروری ہے. یعنی بڑی خوبصورت بڑی معروف تفسیر ہے زمخشری, بٹ اس کے اندر یہ فرقہ معتزلہ کے عقائد پائے جاتے ہیں. اب علماء تو پرکھ لیں گے, وہ اچھی چیزیں لے لیں گے دوسری چھوڑ دیں گے, آپ کا میرا کیا بنے گا, پھنس جائیں گے نا. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو آج کے دور کا فتنہ ہے جدید معتزلی, وہ تو پرانے تھے نا, اب وہ تو ختم ہو گیا. اب آج کے مصر اور برصغیر پاک و ہند میں اعتزال کا فتنہ 100 سالوں پر پھیلا ہوا ہے, یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں, بس اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ جدید معتزلیوں کی ایک قسم وہ ہے جو انگریزوں کی نمک خوار تھی, دوسری قسم وہ ہے جو اشتراکیت سے مرعوب تھی, یہی آگے چل کر منکرین حدیث کہلائے, تیسری قسم وہ ہے جو صحیح حدیث کا انکار کرتی ہے اور رجم وغیرہ کی منکر ہے. یعنی میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج میڈیا پہ آ کے لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں. آج کے دور کے ویسٹرن کلچر کو قرآن میں فٹ کرنے والی یہ تفسیر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں انگریزوں کو بھی خوش رکھو, گوروں کو بھی خوش رکھو, کالوں کو بھی خوش رکھو, حدیثوں کو نکالتے ایسی ہر حدیث نکال دو جس سے ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو کتنا خوفناک ٹاپک ہے یہ. اور آگے دیکھیں 19th اصول 19واں اصول, مخالف قرآن و سنت اسرائیلی روایات سے اجتناب کیا جائے. فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ تفسیر کو اسرائیلی روایات سے پاک رکھا جائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تفسیر میں اسرائیلیت استشہاد کے لیے پیش کی جا سکتی ہے, اعتقاد کے لیے نہیں. کیا سمجھے استشہاد کیا ہے؟ کسی چیز کی گواہی میں. بات سمجھ گئے, بات کر رہے تھے قرآن سنت کی, اس میں کوئی ایسی اسرائیلی روایت آ گئی کہ جس سے وہ بات اور زیادہ مؤثر ہو گئی, کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکذبوا ولا تصدقوا, لیکن اعتقاد کے لیے کیسے, عقیدے میں نہیں پیش کر سکتے. یعنی آپ کو کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے, مثال ہے بنی اسرائیلی کے, جس کا تعلق عقائد سے ہو, اس میں نہیں پیش کر سکتے. اس کے 3 اصول ہیں. نمبر 1, قرآن و سنت کے مطابق اسرائیلی روایات کو قبول کر لیا جائے گا, ٹھیک لے لیں گے یہ مطلب ہے. نمبر 2, قرآن و سنت کے مخالف اسرائیلی روایات کو مسترد کر دیا جائے گا. انبیاء کے بارے میں اسرائیلیت میں نہ صرف فضول اور بے فائدہ تفصیلات ملتی ہیں بلکہ انتہائی بےہودہ قسم کے الزامات بھی پائے جاتے ہیں. سدی کبیر, کعب احبار, وہب بن منبع اور محمد بن اسحاق کی بیان کردہ اضافی معلومات پر مشتمل اسرائیلی روایت کی نہ تو تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب, جو قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے اور جن کی تائید بھی نہیں ہوتی. بات سمجھ گئے؟ تو بنی اسرائیلی روایتیں پیش کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آخری اصول ہمارے اس ٹاپک کا, اور وہ ہے قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط برتنی چاہیے. سائنسی تفسیر میں احتیاط برتی جائے, یاد رکھیے گا یہ بات. جہاں لفظ احتیاط ہے نا اس کو احتیاط ہی سمجھے, جہاں حرام ہے اس کو حرام سگے, جہاں مختات ہے وہاں مختات سمجھے, ٹھیک ہے. فہمِ قرآن کا اگلا سلجھا ہے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر انتہائی احتیاط سے کی جائے۔ آج کل لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ کھلی مروبیت ہے، یعنی ہم سائنس اتنے مروب ہو گئے، امپریس ہو گئے کہ ہم یہ جملے بولنے لگے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ابدی حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ سائنسی حقائق کو جاننے اور سمجھنے کی ایک معمولی اور حقیر انسانی کوشش ہے۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنسی نظریات تبدیلی کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔ قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ قرآن کی کوئی آیت بوسیدہ نہیں ہو سکتی، یعنی پرانی۔ قرآن کے بارے میں پروفیسر احسان اکبر کا یہ شعر حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے اور بہت ہی محبوب ہے ان کو، کیا ہے؟ نور ربی ہے قرآن دھندل کا نہیں، ایک آیت کا آنچل بھی ڈھلکا نہیں، آسمانوں سے اترا تو چھلکا نہیں، سب لبوں تک لبالب سبو آ گیا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ قرآن کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل نور ہے، اس میں کوئی جھکی بھی بات نہیں ہے۔ قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط ہو، اس کے دو ذیلی اصول ہیں، یعنی سب ٹاپکس ہیں۔ نمبر ایک، سائنس کے غیر ثابت شدہ نظریات یعنی تھیریز کے مطابق تفسیر حرام ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں بعض مفسرین نے اس صدی کی سائنس سے مروب ہو کر بعض قرآنی آیات و اصطلاحات کی باطل تعویل کی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کہ سائنس کے ثابت شدہ نظریات سے تفسیر میں کوئی مذائقہ نہیں، جنہیں بار بار تجربے سے ثابت کیا گیا اور ثابت کیا جا سکتا ہے، جو ظنی نہیں یعنی جس سپوزڈ نہیں ہے، بلکہ قطعی قوانین فطرت الہی میں شامل ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی حقانیت سائنسی ثبوت کی محتاج نہیں، سمجھے؟ یعنی سائنس کی بات پیش کرتے ہوئے دو باتیں یاد رکھیں۔ اگر کوئی اٹل ہے، مثلا گریویٹی کی بات ہوتی ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، اب یہ نون ہے۔ اب قرآن کی کسی آیت میں ملے کلو فی فلکی یسبحون، تو آپ اگر اس میں یہ نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سائنس کے مطابق زمین گھوم رہی، اٹس اوکے۔ بٹ کوئی ایسے نظریات جو ختم ہو گئے ہیں، ثابت ہی نہیں ہے، صرف امیجینیشن ہے، تو آپ زبردستی اب ان کو قرآن میں نہیں ایڈ کر سکتے۔ تو بہرحال یہ تھے وہ 20 بنیادی اصول جو قرآن کے ہر طالب علم کو سامنے رکھنے چاہیے، اس طرح وہ بڑی بڑی غلطیوں اور حماقتوں سے بچ جائے گا۔ دہرانا چاہتے ہیں؟ آخری نشست ہے اس ٹاپک کی، تو آئیے ذرا ان 20 اصولوں کے نمبر لکھ لیں، اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، تاکہ بعد میں دیکھ دیکھ کر یاد ہو جائیں، اور جب بھی قرآن کی تفسیر کا موقع آئے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے قرآن فہمی کا، کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی دوسری آیتوں کے تھرو کی جائے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیت کی تفسیر صحیح احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ تیسرا اصول ہے قرآن کی آیت کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں کی جائے۔ چوتھا اصول ہے قرآن کی آیت کی تفسیر تابعین کے اعمال یا ان کے اقوال یعنی ان کے ثواب دید کے مطابق بھی کی جا سکتی ہے۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ عربی زبان کے قواعد اور ضوابط یعنی ڈکشنری یا لغت کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کو بھی قرآن پاک کی تفسیر کے دوران اہمیت دی جا سکتی ہے۔ اور عموماً یہ پارٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کے شروع میں اس میں سے لفظی وضاحت کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا اصول کیا ہے؟ بولیے شابش۔ اجتہاد، یعنی قرآن سنت میں سے کوئی واضح حکم نہ سمجھ آ رہا ہو تو پھر علماء، اپنے دور کے جو لوگ ہیں، جو صحیح صاحب الرائے لوگ ہیں، وہ مل کر کسی چیز کے اوپر اجتہاد کر دیں، یعنی کہہ دیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور یعنی کہہ لیجئے کہ ایک اس کا بیچ کا حل نکال لیں۔ تو اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر، پھر اس کی ہم نے مزید دو ڈیٹیلز پڑھی تھی، لیکن ابھی ایک اصول کے طور پر ہم سمجھتے ہیں، ایک تفسیر بر رائے ہوتی ہے اور ایک تفسیر بر رائے مضموم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا اصول کیا ہے اس معاملے میں؟ بولیے، سیاق و سباق کی روشنی میں۔ कॉन्टेक्स्ट जिसको आप कहेंगे, आगा पीछा क्या है, उसके मुताबिक कुरान की तफसीर की जाए। तफसीर करने वाले को पता होना चाहिए कि ये आयत कहाँ उतरी, कैसे उतरी, यानी मीन उसका आगे पीछे क्या था। फिर आठवां असूल था नज़ूले तरतीबी के मुताबिक भी कुरान को समझें कि कुरान की ये आयतें नबी सल्लम के दौर में किन हालात में नाजिल हुई। फिर इसमें हमने मक्की और मदनी का फर्क देखा। फिर इसी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के चार बड़े अदवार की सूरतों को अलग किया। फिर उसमें पहले इब्तदाई दौर में जो सूरतें नाजिल हुई उनकी तादाद देखी थी, 13 थी, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3 सालों में 13 सूरतें नाजिल हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एलाने आम के बाद 42 सूरतें नाजिल हुई थी और उनके नाम और उनकी डिटेल्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद तीसरे दौर में हमने देखा था हिजरत हबशा के जो करीब के दौर और शुरू उसके शुरुआत वाले दौर को इसी में अगर ऐड कर लें तो ये सारा कुछ डिटेल्स पढ़ना क्या फायदा देता है कि कुरान पाक को पढ़ते वक्त देखें कि ये कब नाजिल हुआ। फिर अगली चीज हमने देखी थी 6 से 10 नबवी में नाजिल होने वाली 13 सूरतें, यानी आपके मक्की दौर के जो ये साल थे उसमें 11 सूरतें नाजिल हुई थी। और हर सूरत का जमाना जानकर फिर हम उसके मजामीन को समझते हैं। और फिर हमने आखिर में देखा था कि आखिरी 3 सालों में जो सूरतें नाजिल हुई थी उनको अगर आप वाक्यात की रोशनी में भी देखें तो उसमें हमें कई कई वाक्यात हैं। टोटल 13 सूरतें मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई थी। फिर उसके बाद मदीना में नाजिल होने वाली 24 सूरतों को हमने देखा, पहले आखिर शुरू बीच में मदनी दौर में किस तरह कौन सी सूरतें नाजिल हुई थी। तो गोया के आठवां असूल क्या हुआ, तरतीब देखी जाए। नवां असूल क्या है, किताबी तरतीब। इस वक्त की जो तरतीब है इसकी अहमियत भी पता हो, इसकी बारीकियों को समझें। और ये भी अल्लाह की तरफ से है, किसी ने चेंज नहीं की। सूरतों के कुछ नाम मसनून है, कुछ बाद में उलमा ने रखे। इसी तरह सूरतों, पारों और रुकू की जो तरतीब है उसकी डिटेल्स हमने पढ़ी इस सिलसिले में। फिर इसी तरह कुरानी सूरतों का आपस में ताल्लुक पढ़ा। फिर 10वां मामला क्या है कि हर सूरत का नज़्म जली पता, मैक्रो स्ट्रक्चर, यानी आप कह लीजिए जूम इन जूम आउट, कि एक स्ट्रेच में पूरी सूरत को आप देख सकें कि कौन सी आयतों में क्या मैसेज है और पिछली आयतों का अगली के साथ रब्त क्या है। फिर उसके बाद अगला असूल था हर सूरत का थीम पता हो, अमूद बताओ कि उसका मेन नुक्ता क्या है जिसको इस सूरत में डिस्कस किया गया। फिर इसके बाद अगला असूल नज़्म खफीफ, खैब नज़्म खफीफ यानी माइक्रो स्ट्रक्चर तलाश किया जाए, यानी वो अंदर एक एक आयत होती है जिसके इर्द गिर्द पूरी सूरत चल रही होती है, उसको भी बंदा समझे और उस पर गौर व फिक्र करे। फिर इसी तरह 13वां पॉइंट देखा था कि सूरतों के अहम लफ्ज़ों पर गौर किया जाए, कुलीदी अल्फाज पर तवज्जो दी जाए, की वर्ड्स जो होते हैं, क्योंकि उनको समझ जाए तो बहुत कुछ समझ आता है, जैसे जैसे चाबी मिल जाए तो हर कमरा खुल जाता है। फिर इसके चौथी थी कुरान पाक में जो कस्में आई हैं उनको कहाँ आई हैं, क्यों आई हैं, उसके रब्त को समझा जाए। फिर इसकी मिसालें हमने देखी थी। और 15वां पॉइंट देखा था मुतशाबेहात की तावील से इज्तनाब करें, मिलती जुलती आयतें जिसमें शक डाउट आ रहा हो उसको ना देखें। और 16वां असूल नजूले शान नजूल को देखा जाए, किस हालात में उतरा, यानी कुरान पाक की आयतों का जो शान नजूल था उसको अगर नोट कर लेते तो आज अगर हो तो वो उससे क्या मुराद ली जा सकती थी। और फिर उसके बाद अगला असूल था नासिख और मनसूख की मार्फत हो, पता हो कि क्या चीज कब कौन सी आयत मनसूख हुई कब नहीं हुई। और 18वां पॉइंट देखा हमने बिदती फिरकों की तफसीर से इज्तनाब, क्योंकि वो दीन में काम अच्छा भी करेंगे लेकिन वो अल्लाह के नबी तक नहीं पहुंचेगा। फिर इसी में हमने देखा तफसीर बातनी, तफसीर सूफी और तफसीर इशारी से बचना चाहिए। और इसी में हमने ये भी देखा कि शिया और वाफिस की तफसीर से इज्तनाब किया जाए। और फिर इसी में हमने देखा कि बनी इसराइली रिवायात से इज्तनाब किया जाए। और आखिरी असूल क्या देखा कि साइंसी तफसीर में एहतियात बरती जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमेशा हमें इन असूलों पर कायम और दायम रहते हुए कुरान को समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ करे। جو خیر اور عافیت ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.